ثانی سادہ سی آزادی ہے. آپ نہیں جانے کسی کو کہہ دیں تو لے آئے ارے تم بیٹھے گا بس جوان آدمی سے کام کرو. بھاگنے کے بعد لوگوں کو بھاگنے کا بہانہ چاہیے.
السلام
علیکم. السلام پلاتا ہے کسی کو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. جہاں پانی میسر ہو اور جہاں پانی مشکل سے ملتا ہو وہاں پانی پلانے کا ثواب مردہ زندہ کرنے کا ثواب ہے. اب انہوں نے کولر بھر کے رکھ دیا پانی کا, کتنے لوگ پانی پئیں گے اس میں, سب کا ثواب ان کو ملے گا. چھوٹے چھوٹے اعمال پہ خدا تعالیٰ بڑے بڑے اجر و ثواب دیتے ہیں. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے اس میں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مشکل میں پڑا ہوگا محشر میں, یہ پلڑے دونوں برابر ہیں گناہ کے بھی نیکی کے, پھنس گیا ہے پریشان ہے, یا تو نیکیاں کم ہیں یا برابر ہیں, جھکتا نہیں ہے پلڑا یا پھر ہلکا ہے, بہت پریشان ہے. تو یکایک دیکھتا ہے کہ ایک تھیلی اس پلڑے میں آ کے گری نیکیوں کے پلڑے میں اور وہ جھک گیا. تو حیران ہوتا ہے, پوچھتا ہے یار اب یہ کیا چیز ہے جس سے میری نیکیوں کا پلڑا جھک گیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مٹی ہے جو تو نے اپنے بھائی کے قبر پہ ڈالی تھی مٹی. اب مٹی میں بھلا کیا پیسہ لگا, کیا محنت ہوئی. دیکھیے اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ بھائی جلدی کر لو, ایسا نہ ہو کہ پچھتاوا ہو. جلدی اپنے آپ کو درست کر لیں, دین کو سیکھ لیں, موٹا موٹا علم تو سیکھ لیں کم سے کم, اور سنتوں کے طریقے سیکھ لیں جلدی جلدی, کیونکہ ہر روز جو گزر رہا ہے بغیر سنت کے, خلاف سنت طریقے پر, خلاف شریعت طریقے پر, ہر روز جو ہے وہ ہماری کمائی گھاٹے میں جا رہی ہے, گھاٹے میں. اور اسی کو سنت کے مطابق شروع کر دیں تو کمائی شروع ہو جائے گی, اصلی کمائی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم. تو کل بھی ہم بتا رہے تھے احادیث مبارکہ میں قرآن پاک میں یہی کہ ایک دانہ بو گے اس کا مفہوم ہے, ایک دانہ جو بوتا ہے, صدقے کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ زمین میں بوتا ہے اس سے سات بالیاں نکلیں اور ہر ہر بالی میں سو سو دانے, سو سو دانے. اس طرح اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتا ہے اور فرمایا وَيُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ, جس کو چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے, سات سو گنا سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں. ایک کے دس تو دیتے ہی ہیں اور بھی بڑھا دیتے ہیں, جیسا اخلاص ہوگا اور جیسی نیت ہوگی اور جتنی آمدنی پاک اور حلال ہوگی اس اعتبار سے خدا تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں. جیسے قوی ایمان ہوگا, جیسی اللہ کی محبت اور معرفت ہوگی, اور سنتوں کے طریقے کے خلاف چل کے بھلا معرفت اور محبت حاصل ہو سکتی ہے اللہ نہیں ہو سکتی. تو جلدی جلدی ہم تیاری کر لیں, ہمیشہ نہیں رہنا ہے یہاں, عارضی جگہ ہے اور کرنسی وہاں کی نیک اعمال, سنتوں کو سنتوں کی قیمت ہوگی وہاں, نیک اعمال کی قیمت ہوگی. جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حدیث پاک میں کہ دس دس مرتبہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ دس مرتبہ، الحمدللہ دس مرتبہ، اور اللہ اکبر دس مرتبہ پڑھ لیا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو فرمایا کہ 150 ہو گئے، لیکن برابر کتنے کے؟ 1500 کے. اور رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ کل 100 ہو گئے، لیکن ملیں گے کتنے؟ 1000. اللہ کے یہاں کتنے ہوں گے؟ 1000. تو کل ملا کے کتنے ہو گئے؟ 1500 اور 1000، 2500. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کون ہے جو روزانہ 2500 برائیاں کرتا ہو، 2500 گناہ؟ صحابہ نے کہا کہ ایسا کون بدبخت ہوگا جو 2500 گناہ روزانہ کرتا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مفہوم ہے کہ 2500 نیکیاں پلڑے کو بھاری کر دیتی ہیں، لیکن فرمایا کہ جب یہ 2500 نیکیاں ملیں گی، نیکیاں گناہوں سے بڑھ جائیں گی. تو صحابہ نے کہا کہ پھر کون ہم میں سے ہے جو اس عمل کو چھوڑے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آ جاتا ہے اور وہ اس کو بلا دیتا ہے اور اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، فلاں چیز کو یاد کر، فلاں چیز کو یاد کر، ابھی گھر انڈا ڈبل روٹی لے کے جانا ہے، فلاں سے پیسہ لینا ہے، فلاں کو یہ کرنا ہے. وہ کاموں میں الجھا کے وہ بھول کے جلدی اٹھ کے چلا جاتا ہے. اسی طرح سوتے وقت جو ہے دسیوں کام اس کو یاد آ جاتے ہیں، شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے، اس طرح وہ محروم کرتا ہے نیکیوں سے. لیکن یہ کہ اس قدر عظیم الشان اجر و ثواب کی چیز ہے، اور کتنا مختصر وقت ہے. اور طریقہ یہ ہے کہ جن نمازوں کے فرض نمازوں کے بعد سنت موقعہ ہوتی ہے، مثلا ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھ کے 2 سنت پڑھتے ہیں، تو چاہیے یہ ہے کہ فرض پڑھنے کے بعد سنتوں میں جلدی کرے، سنتوں کے درمیان وظائف نہ کرے، مختصر سی دعا کر کے جلدی سے سنتیں ادا کر لیں، سنت موقعہ. اس کے بعد جو وظائف کرنے ہیں وہ کر لیں. اور جن نمازوں کے بعد سنت نہیں ہے، مثلا عصر کی نماز، اس کے بعد پڑھ لیں وظائف سے بھی پڑھ لیں. سنتوں میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ سنتیں فرض کا وقایہ ہوتی ہیں. فرض میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، اس کا وقایہ مکافات سنت کرتی ہے. تو یہ ہے طریقہ. اللہ اشار اشعار میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اول حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. کل بھی پڑھے تھے اشعار، سوچا کہ یہاں والے لوگ تو وہاں کی مجلس سنتے نہیں ہیں، خدا کرے کہ وہ ذوق و شوق پیدا ہو جائے، لیکن وہ نہیں سنتے تو یا سنا دیتا ہوں. خدا کے سامنے جب شوق سے گردن میری خم ہے، کسی کے سامنے میں کیوں جھکوں، پرواہ کیا مجھ کو، کسی کے سامنے میں کیوں جھکوں، پرواہ کیا مجھ کو، خدا کے سامنے جب شوق سے گردن میری خم ہے، خدا کے سامنے جب شوق سے گردن میری خم ہے، کسی کے سامنے میں کیوں جھکوں، پرواہ کیا مجھ کو، کسی کے سامنے میں کیوں جھکوں، پرواہ کیا مجھ کو، خدا کے سامنے جب شوق سے گردن میری خم ہے، مجھے ہے ناز اس کی بندگی پر اور غلامی پر،
اس کی بندگی، پیروں کی بندگی، قبروں کی بندگی، قبروں کی غلامی، اللہ کی غلامی،
مجھے ہے ناز اس کی بندگی پر اور غلامی پر، مجھے ہے ناز اس کی بندگی پر اور غلامی پر، نہیں جس کے علاوہ اور کوئی خلاق عالم ہے، نہیں جس کے علاوہ اور کوئی خلاق عالم ہے، مجھے ہے ناز اس کی بندگی پر اور غلامی پر، نہیں جس کے علاوہ اور کوئی خلاق عالم ہے، غلط ہے غیر پر مجھ کو بھروسہ ہے اگر کچھ بھی،
اولیاء اللہ کو، پیروں کو اپنا خدا مان لینا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ان سے کچھ ہوتا ہے، ان پر بھروسہ کر، اللہ موجود ہیں پھر بھی غیروں سے مانگ رہے ہیں،
غلط ہے غیر پر مجھ کو بھروسہ ہے اگر کچھ بھی، غلط ہے غیر پر مجھ کو بھروسہ ہے اگر کچھ بھی،
بجز اللہ کوئی اپنا مونس ہے نہ ہمدم ہے، بجز اللہ کوئی اپنا مونس ہے نہ ہمدم ہے،
غلط ہے غیر پر مجھ کو بھروسہ ہے اگر کچھ بھی،
بجز اللہ کوئی اپنا مونس ہے نہ ہمدم ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، ہمارے حضرت کے خلیفہ، بچوں نے کوئی، ان کے بچے نے شکایت کی کہ فلاں کام نہیں ہوا ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی کہ دنیا جہان کو روتے ہو، اللہ کس کیوں نہیں روتے ہیں، جتنا لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ بھائی دعا کر دینا، یہ نہیں ہے ہمارے پاس، وہ نہیں ہے، فلاں مسئلہ ہو گیا، فلاں پریشانی ہو گئی، اللہ سے تو کہتے نہیں ہیں جو کام بڑھانے والے ہیں، تو کہا کہ تمہاری دعا میں کمی ہے، اگر خدا تعالیٰ سے مانگو تو سب کام بن جائے گا، اللہ سے مانگو، باپ کی تربیت بچوں کی یہ ہونی چاہیے،
غلط ہے غیر پر مجھ کو بھروسہ ہے اگر کچھ بھی،
بجز اللہ کوئی اپنا مونس ہے نہ ہمدم ہے،
سوا اللہ کے کیوں غیر کو حاجت روا سمجھیں، سوا اللہ کے کیوں غیر کو حاجت روا سمجھیں،
زمین و آسمان اس کا، اسی کا عرش اعظم ہے، زمین و آسمان اس کا، اسی کا عرش اعظم ہے،
سوا اللہ کے کیوں غیر کو حاجت روا سمجھیں، سوا اللہ کے کیوں غیر کو حاجت روا سمجھیں،
زمین و آسمان اس کا، اسی کا عرش اعظم ہے، زمین و آسمان اس کا، اسی کا عرش اعظم ہے،
ہم ان کو یاد کرتے ہیں وہ ہم کو یاد کرتے ہیں، ہم ان کو یاد کرتے ہیں وہ ہم کو یاد کرتے ہیں،
یہ وہ دولت ہے جس کے سامنے جو چیز ہے کم ہے، یہ وہ دولت ہے جس کے سامنے جو چیز ہے کم ہے،
ہم ان کو یاد کرتے ہیں وہ ہم کو یاد کرتے ہیں،
یہ وہ دولت ہے جس کے سامنے جو چیز ہے کم ہے،
مبارک مجھ کو میں قربان کر دوں کیوں نہ جاں اپنی، مبارک مجھ کو میں قربان کر دوں کیوں نہ جاں اپنی،
اسی کا ذکر ہر دم ہے، اسی کی یاد پیغم ہے، اسی کا ذکر ہر دم ہے، اسی کی یاد پہ ہم ہے مبارک مجھ کو میں قربان کر دوں کیوں نہ جا اپنی اسی کا ذکر ہر دم ہے اسی کی یاد پہ ہم ہے رسول پاک لا احصی ثناءً جب کے فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اللہ آپ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے حق ادا نہیں کر سکتے تعریف نہیں کر سکتے آپ کی تعریف کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے رسول پاک لا احصی ثناءً جب کے فرمائے کرے تعریف پھر اس کی کوئی کس نے یہ دم خم ہے کرے تعریف پھر اس کی کوئی کس نے یہ دم خم ہے رسول پاک لا احصی ثناءً جب کے فرمائے کرے تعریف پھر اس کی کوئی کس نے یہ دم خم ہے کسی کے سامنے میں کیوں جھکوں پرواہ کیا مجھ کو خدا کے سامنے جب شوق سے گردن میری خم ہے جہالت سرکشی اور ظلم سے تاریک تھی دنیا جہالت سرکشی اور ظلم سے تاریک تھی دنیا جب آئے رحمت عالم جہاں رحمت کا عالم ہے جب آئے رحمت عالم جہاں رحمت کا عالم ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کیا کھا کے آئے آپ لوگ کچھ کھا پی کے آئے ہو آج آواز نکل رہی ہے نا جہالت سرکشی اور ظلم سے تاریک تھی دنیا جہالت سرکشی اور ظلم سے تاریک تھی دنیا جب آئے رحمت عالم جہاں رحمت کا عالم ہے جب آئے رحمت عالم جہاں رحمت کا عالم ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھٹائیں کفر کی چھائی ہوئی تھی ساری دنیا پر گھٹائیں کفر کی چھائی ہوئی تھی ساری دنیا پر خدا کے نور سے اب تو منور سارا عالم ہے خدا کے نور سے اب تو منور سارا عالم ہے گھٹائیں کفر کی چھائی ہوئی تھی ساری دنیا پر خدا کے نور سے اب تو منور سارا عالم ہے تمہارا ہوں تمہارا غیر سے ہے مجھ کو کیا مطلب بولو 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 تمہارا ہوں تمہارا غیر سے مجھ کو ہے کیا مطلب تمہارا ہوں تمہارا غیر سے ہے مجھ کو کیا مطلب تمہارا ہوں تمہارا غیر سے ہے مجھ کو کیا مطلب محبت آپ سے سرکار ہے لیکن ابھی کم ہے محبت آپ سے سرکار ہے لیکن ابھی کم ہے تمہارا ہوں تمہارا غیر سے ہے مجھ کو کیا مطلب تمہارا ہوں تمہارا غیر سے ہے مجھ کو کیا مطلب محبت آپ سے سرکار ہے لیکن ابھی کم ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت کاملہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کا عشق و محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت پورا پورا کامل عطا فرمائے ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ اس میں کمی نہ فرمائے اور علامت کیا ہے کہ پورے پورے سنت اور شریعت کے مطابق ڈل جانا یہ ہے علامت محبت کی ورنہ دعویٰ ہے لیکن کام تو وہ ہے نہیں تو یہ جھوٹا دعویٰ ہوگا قیامت میں کیا منہ دکھائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ دعوے تو بہت کرتے تھے عمل تو دکھاؤ کیا کیا ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نورانی زندگی عطا فرمائے اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے اور شیطانی کاموں سے پٹاخوں سے اور یہ دیے روشن کرنے سے جو ہندوؤں کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ اس جہالت سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے ہندو لوگ جلاتے ہیں چراغ ان کے یہ وہم ہے مذہب تو کوئی ان کا ہے ہی نہیں مذہب تو کوئی پاکیزہ چیز کا نام ہے وہمیات ہے ان کی کہ وہ ان کی بیوی آئے گی اور وہ ان کو سونے سے بھر دے گی چاندی سے بھر دے گی رہے تو وہی بنیان پہنے ہوئے لنگی پہنے ہوئے کام تو کچھ بنا نہیں یہ سب ذہنیات ہے اب انہیں کے دیکھا دیکھی مسلمانوں نے موم بتیاں جلانا چراغ جلانا پھر یا بجلی کی وہ چھوٹی چھوٹی بتیاں جلانا سب ہندوؤں سے ہندوؤں کے باتیں کرتے ہیں اور نام لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شرم کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہم اس جہالت سے پناہ عطا فرمائے
تمہارا ہوں تمہارا غیر سے ہے مجھ کو کیا مطلب تمہارا ہوں تمہارا غیر سے ہے مجھ کو کیا مطلب محبت آپ سے سرکار ہے لیکن ابھی کم ہے محبت آپ سے سرکار ہے لیکن ابھی کم ہے مجھے اپنا بنائیں گے مجھے جلوہ دکھائیں گے
جلوہ حلوہ نہیں
حلوہ نہیں
ہاں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ربیع الاول میں اور ایسے مواقع پہ حلوہ کھلا کے جو ہے شیطان نے پیٹ میں بلوا مچا دیا تو جب بلوا مچا دیا تو جلوے سے محروم کر دیا اللہ کے جلوے سے کیونکہ جب حلوہ ٹھونس کے بھریں گے تو پھر ہر وقت گڑبڑ ہوگی گڑبڑ سے یا تو لوٹا لے کے وہاں چل دیں گے چھوٹے کمرے میں یا پھر پوں پوں کرتے پھریں گے آپ عبادت کیسے کریں گے ہر وقت ریا آ رہی ہے گڑبڑ مچی ہوئی تو عبادت سے محروم ہو گئے پٹاخے کی بدبو آتی ہے آتش بازی کی بدبو آتی ہے فرشتے بدبو کے پاس نہیں پٹکتے خوشبو کے پاس پٹکتے تو اس کو خوشبو کے وہ شوقین ہیں بدبو سے دور بھاگتے ہیں بارود کی بدبو جگہ جگہ آ رہی ہے اور لوگوں کی نیندیں بھی حرام ہیں اور تکلیف دہ کام ہو رہے ہیں تو بھلا یہاں کیسے رحمت برسے گی اللہ تعالیٰ کی کچھ سوچے تو صحیح ہم اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحم فرمائے
مجھے اپنا بنائیں گے مجھے جلوہ دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اپنا بنائیں گے مجھے جلوہ دکھائیں گے میں اس قابل نہیں لیکن یقین مجھ کو یہ تاہم ہے میں اس قابل نہیں لیکن یقین مجھ کو یہ تاہم ہے مجھے اپنا بنائیں گے مجھے جلوہ دکھائیں گے میں اس قابل نہیں لیکن یقین مجھ کو یہ تاہم ہے
آخری شعر
ہے اس دولت حق تقلیم کی بھی سلطنت قربان ہے اس دولت حق تقلیم کی بھی سلطنت قربان غلامی پر ہے جس کی ناز وہ نبیوں کا خاتم ہے
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
فیض دولت حق تقلیم کی بھی سلطنت قربان فیض دولت حق تقلیم کی بھی سلطنت قربان غلامی پر ہے جس کی ناز وہ نبیوں کا خاتم ہے
انا خاتم النبی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعد میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی کسی بھی قسم کا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور یہ بھی تمام احادیث میں ہے بہت سی احادیث میں قیامت سے پہلے پیش آنے والے واقعات پیشن گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہیں یہ ہاں کرنا منع ہے مولانا واسی کس کے منہ بند کرنا چاہیے اور حدیث پاک میں فلا تقل ہا ہا کی آواز نہ نکلے اور پشت جو ہے اپنے بائیں ہاتھ کی پشت منہ پر رکھے اگر منہ کھلنے بند رکھنے پر قدرت نہ ہو بعض وہ کمزور ہو جاتے ہیں قدرت نہ ہو تو بایاں ہاتھ کے پشت منہ پر رکھنی چاہیے لیکن ہاں کی آواز سخت منع ہے تو پیشنگوئیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی تو کتنے کذاب آئیں گے 32 یا 20 30 ہاں یہ ہے نا انہوں نے کورس کیا ہوا ہے 30 کذاب آئیں گے تو وہ پھر کون ہیں یہی ہیں جو اٹھ رہے ہیں تو وہ کہاں چلے جائیں گے پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی ہے وہ کہاں ہیں پھر یہی ہیں بدماش ڈکیت ایمانوں کے ڈاکو تو جو لوگ اولیاء اللہ سے جڑے رہتے ہیں وہ ان کے قابو آتے ہی نہیں وہ تو ان کے مار مار کے جوتیاں سرگنجا کر دیں ایک واقعہ ہمارے حضرت نے سنایا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ آریہ والے ہندو جو ہے یہ مشن چلاتے رہتے ہیں, ہر مذہب کے لوگ چلاتے ہیں مشن, عیسائی بھی, یہودی بھی, فلاں بھی, فلاں بھی, قادیانی بھی, اور بھی باطل فرقے کام کر رہے ہیں کسی طرح ان کو جھوٹے باتوں میں گھسیٹ لیں, ان کا ایمان برباد کر دیں. تو اس زمانے میں آریہ والوں کی مشن چلا ہوا تھا, گاؤں گاؤں بستی بستی جا کے وہ گھسیٹ رہے تھے لوگوں کو اور پیسے کا لالچ دے کے. تو ابھی ہمارا سفر بھی وہاں چناب نگر میں ہوا الحمدللہ, وہاں بالکل مرکز ختم نبوت جو جہاں یہ قادیانیوں کا گٹر خانہ ہے اس کے بالکل سامنے مسلمانوں کی مسجد بھی ہے. وہاں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ایک گھنٹہ بیان کیا. تو وہ یہ لوگ پیسہ دے کے گھسیٹ لیتے ہیں, ایمان خرید لیتے ہیں. جو سادہ لو کیا جاہل بیچارے ہوتے ہیں, دین سے دور اور اولیاء اللہ سے دور, وہ ان کے چکر میں آ جاتے ہیں, آخرت کھو بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. شہروں میں بھی کام ہو رہا ہے, گاؤں گوٹ میں بھی کام ہو رہا ہے. تو بہرحال وہاں وہ اس کو آ کے لالچ دینے لگے. ایک دیہاتی سادہ سا آدمی تھا, کھیتی باڑی کرنے والا, تو اس کو لالچ دینے لگے کہ تم ہندو ہو جاؤ, ہم تمہیں یہ دیں گے وہ دیں گے. وہ سن کر آ پھر اس نے اپنی جوتا اتارا, اس نے کہا خبردار نکل یہاں سے, انہیں مار مار کے تیری کھوپڑی گنجی کر دوں گا. تجھ کو معلوم نہیں کہ میں گنگوئی کا مرید ہوں. سیدھا سادہ سا آدمی تھا, زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا, لیکن اولیاء اللہ کی صحبت کی برکت سے ایسا یہ قوی ایمان اس کو حاصل تھا. تو یہی حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شعر کا مفہوم کہ یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت دیریا. اور جو مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ یہ حضرت یہ تو زیادہ لگ رہا ہے کچھ, 100 سال کی عبادت اور وہ بھی دیریا عبادت یعنی قبول ہونے والی عبادت, تو یہ تو کچھ زیادہ نہیں کہہ دیا. تو فرمایا کہ تو کم کہا ہے, بہتر از لکھ سال طاعت دیریا ہونا چاہیے کہ لاکھ سال کی عبادت سے افضل ہے, اس لیے کہ اخلاص ملتا ہی اللہ والوں سے ہے. اور اولیاء اللہ کی صحبت میں فرمایا کہ ایک خاص بات ہوتی ہے, وہ کیا کہ ان لوگوں کا ایمان کے دائرے سے خروج نہیں ہوتا, ایمان پر موت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور فرمایا ایک بزرگ کو نصیحت میں انہوں نے لکھا کہ میرا قیامت کے دن کیا حال ہوگا, میں تو بہت پریشان ہوں, بہت گناہ ہے میرے. تو جڑے ہوئے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے غلبہ حال ہو جاتا ہے. تو ابھی آتے ہوئے یہی بات ہو رہی تھی کہ اولیاء اللہ کو سب سے زیادہ خطرہ خوف اپنے ایمان کا ہوتا ہے, ایمان کے خاتمے کا خوف ہوتا ہے کہ خاتمہ ہمارا جو ہے وہ ایمان پر ہو جائے, بہت ڈرتے ہوں اس سے. تو بات تو وہاں کہاں سے چلتی کہاں پہنچ جاتی ہے. تو حکیم الامت نے فرمایا کہ کیا کہہ رہا تھا, ہاں انہوں نے لکھا کہ قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا. حکیم الامت نے فرمایا کہ بہت ہی اچھا حال ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ, کیونکہ جو انسان اولیاء اللہ سے جڑا رہتا ہے اور ان کے مشوروں پہ چلتا رہتا ہے, اگر وہ اس کے دل میں کچھ دنیا ہوتی بھی ہے یا کوئی کسی خطا وغیرہ میں مبتلا ہوتا بھی ہے, تو لیکن اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس پر اپنی محبت کو غالب کر کے پھر اٹھاتے ہیں. یہ انعام ملتا ہے اس کو اولیاء اللہ سے جڑے رہنے کا. اور جو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ اولیاء اللہ کو اپنے خاتمے کا خوف سب سے زیادہ ہوتا ہے, تو کل نہیں پرسوں خود کے بیان میں نے بیان کیا تھا. حدیث پاک بڑی طویل ہے, تو اس میں یہ مضمون ہے کہ کوئی دنیا میں مومن پیدا ہوتا ہے, بعض لوگ مومن پیدا ہوتے ہیں, مومن زندہ رہتے ہیں, مومن مرتے ہیں, خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. بعض لوگ کفر پر پیدا ہوتے ہیں, کافر زندہ رہتے ہیں, کافر مرتے ہیں, خاتمہ کفر پر, سارا کفر ہی کفر. بعض لوگ مومن پیدا ہوتے ہیں, مومن رہتے ہیں مگر کافر مرتے ہیں. اور بعض لوگ کافر رہتے ہیں, کافر پیدا ہوتے ہیں, کافر رہتے ہیں, ایمان پر مرتے ہیں. تو کتنے خوف کی بات ہے کہ معلوم نہیں ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا, ہے نا. اسی لیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ معلوم نہیں اس کے مقدر میں کیا لکھا ہوا ہے جس کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں, کافر کہہ رہے ہیں, اور معلوم نہیں کہ یہ مرنے سے پہلے خدا تعالیٰ اس کو توفیق ایمان دے دے اور وہ اللہ والا ہو کر مرے. اسی لیے کسی کو حقیر سمجھنا جائز نہیں ہے. اللہ ہے اس دولت ہفت قلیم کی بھی سلطنت قربان, ہے اس دولت ہفت قلیم کی بھی سلطنت قربان, غلامی پر ہے جس کی ناز نبیوں کا خاتم ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
اس دولت ہفت قلیم کی بھی سلطنت قربان، غلامی پر ہے جس کی ناز وہ نبیوں کا خاتم ہے، غلامی پر ہے جس کی ناز وہ نبیوں کا خاتم ہے، کسی کے سامنے میں کیوں جھکوں پرواہ کیا مجھ کو، خدا کے سامنے جب شوق سے گردن میری خم ہے، غلط ہے غیر پر مجھ کو بھروسہ ہے، اگر کچھ بھی بجز اللہ کوئی اپنا مونس ہے نہ ہمدم ہے، سوا اللہ کے کیوں غیر کو حاجت روا سمجھیں، سوا اللہ کے کیوں غیر کو حاجت روا سمجھیں، زمین و آسمان اس کا اسی کا عرش اعظم ہے، زمین و آسمان اس کا اسی کا عرش اعظم ہے، ہم ان کو یاد کرتے ہیں وہ ہم کو یاد کرتے ہیں، یہ وہ دولت ہے جس کے سامنے جو چیز ہے کم ہے،
بس کافی ہے ایک مضمون حدیث پاک میں یہ بھی ہے اسی باب میں کہ جب تم لوگو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم کچھ یوں عرض کر رہا ہوں، جب تم دیکھو کہ لوگوں میں بخل حد سے زیادہ بڑھ جائے، کنجوسی، مال کو جمع کرنا اور اس میں سے خرچ نہ کرنا اور اپنی رائے پر چلنا، اپنی خواہش پر چلنا، متبع ہوا ہو جانا، ہوا متبع جو اپنی خواہشات پر چلنے والا، اور بھی دو علامات، تو فرمایا کہ ایسے موقع پر اپنی اصلاح کی فکر زیادہ کرو، اپنی اصلاح کی فکر زیادہ کرو اور گھروں سے چپکے رہو، بے ضرورت باہر مت نکلو، اور فرمایا کہ وہ ایسا زمانہ ہوگا کہ اس زمانے میں دین پر چلنا ہاتھ میں انگارہ لینے کے برابر موصل ہوگا، ہاتھ میں انگارہ لے کے چلنا کتنا مشکل ہے، رکھنا ہی مشکل ہے، تو ایسے موقع پر جو آدمی شریعت اور سنت کا دامن تھاما ہوا ہوگا، دامن پہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آ گیا، میری قسمت کا میر کیا کہنا، میری قسمت کا میر کیا کہنا، ہاتھ میں گر نبی کا ہو دامن، ہاتھ میں گر مطلب اتباع سنت، نبی کے دامن سے مراد اتباع سنت، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس موقع پر شریعت اور دین پر اور سنت پر چلنے والا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ لے کے چلنا، کتنے طعنے سننے پڑتے ہیں، مخالفت لینی پڑتی ہے، لیکن جو جمع رہتا ہے وہ جمع رہتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، اور جمع وہی رہتا ہے جو جمعیوں کے ساتھ رہتے ہیں، جڑے ہوئے رہتے ہیں، جمع وہی رہتا ہے ورنہ پگھل جاتا ہے، بڑے بڑے دیندار متقی جو بنتے ہیں بیچارے وہ اپنے طور پر جو چلنے والے ہیں پھسل جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں، پسیج جاتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ دور ایسا ہوگا کہ اتنے مشکل دور میں جو سنت اور شریعت پہ چلے گا تو اس کو 50 لوگوں کے عمل کے برابر ثواب ملے گا، ایک عمل پر 50 لوگوں کے عمل کے برابر ثواب ملے گا، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جیسے 50 لوگ؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم جیسے 50 لوگ، اس لیے میرے دوستو ایک ایک عمل کی بڑی قیمت ہے، آج ہم قدر کر لیں، ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھ لیں، پچھتاؤ مت، حسرت مت کرو کہ کاش چھوٹی داڑھی جائز ہوتی، بڑاڑی موڑنا جائز ہوتا، حسرت بھی نہ کرو اس کی، شریعت اور سنت کو سراخوں میں رکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ آپ نے ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرمایا، ڈرو مت، گھبراؤ مت، کوئی رازق نہیں اللہ کے سوا، کوئی رزاق نہیں، کوئی روزی دینے والا ہے، کوئی زندگی چھیننے والا نہیں، کوئی صحت چھیننے والا نہیں، کوئی عزت چھیننے والا نہیں ہے، کوئی ذلت دینے والا نہیں اللہ کے سوا، اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈرو. اور کیسے ڈرا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپناؤ. نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اب ایسا دور آ چکا ہے کہ جس دور میں نفس نفسی کا عالم ہے، کسی کو اگر بھلائی کی کوئی بات بتاؤ بھی تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اول فول بک دیتا ہے. یہ تو آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، کہیں دینی سفر تھا، تو ایک شخص کو تھوڑی سی نصیحت کر دی کہ بھائی پانچہ اوپر کر لو، یہ گناہ کبیرہ ہے ٹکنا ڈھاکنا مردوں کے لیے. تو اس نے جو ہے شریف کو کچھ اول فول کہہ دیا، نعوذ باللہ من ذلک، تحقیر کر دی. تو حکیم الامت نے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی کہ آئندہ کبھی کسی اجنبی کو نصیحت نہیں کروں گا. اس لیے کہ ابھی تو وہ گناہ میں مبتلا تھا، ایک گناہ کبیرہ کر رہا تھا، لیکن جو شریعت کو اس نے کچھ کہہ سن دیا تو ایمان سے ہی خارج ہو گیا. اس لیے یہ بھی نصیحت ہے میرے دوستو کہ ایسی کوئی بات منہ سے نہ نکالو، منہ سے نہ نکالو. یہ زبان جو ہے نا، زبان بس کیا کہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تم میں سے مجھے اپنی زبان، یعنی دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی، اور دو ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی ضمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم. زبان جو ہے نا، یہ بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنی چاہیے، بہت سوچ سمجھ کر. کبھی غصے میں بہک جاتی ہے، کبھی غیبت میں بہک جاتی ہے، کبھی جھوٹ دھوکے بازی میں بہک جاتی ہے، کبھی تانے تشنے میں بہک جاتی ہے، کبھی گالی دینے میں بہک جاتی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ. 20 فتنے ہیں زبان کے، 20 طریقے سے زبان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے. اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے عرض کیا کہ میں اپنے بارے میں، دیکھو بھائی وہ ان کو کوئی ٹافی دے دو، چلو اس کو ہمارے سر کا تاج ہے علماء کے ساتھ. وہ اسپرے کی بوتل کہاں گئی؟ نہیں نہیں، میں ٹوپی آپ کے لیے، میں ایسی توہین آمیز بات نہیں کہہ سکتا. نہیں، یہ ایسا نہ ہو کہ کھا کے آپ اور مست ہو جائیں. اس کا کیا پتا ہے؟ ان کو کوئی نیم کی وہ نیبولی ہے یا کوئی نیم کا درخت ہے؟ نیبولی لا کے رکھنا، آپ منہ میں ڈالیے، شاید آنکھیں کھل جائیں، نہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنکھیں اور بند ہو جائیں. تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس چیز سے زیادہ ڈروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو نکال کے پکڑ کے فرمایا کہ اس سے بچو. تو میرے عزیز دوستو، اس سے 20 قسم کے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. تو سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. بعض لوگ شریعت کی ایسی توہین کر دیتے ہیں کہ نکاح بھی ان کا ٹوٹ جاتا ہے، ایمان بھی گیا، نکاح بھی گیا، اور بے خبری میں وہ جو ہے وہ اپنے ازدواجی معاملات بھی کر رہے ہیں، زنا ہو رہا ہے، اور خدا نخواستہ اولاد پیدا ہو رہی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بھی ناجائز کہلائے گی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا. تو کیا بات کہہ رہا تھا میں؟ نازک دور ہے، لیکن جو لوگ سنت و شریعت پہ چلیں گے ان کو اس دور کے 50 لوگوں کا ثواب ملے گا. درجہ صحابی کا نہیں ہو جائے گا، صحابی کا درجہ کوئی نہیں پا سکتا، اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ویسا دیں گے، 50 صحابہ جیسا ثواب. اور جو ہے وہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، متى القى احبابی، فرمایا کہ میں کب اپنے احباب سے ملوں گا، کب اپنے احباب سے ملوں گا. صحابہ نے تعجب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک ٹوفی ان کو بھی دے دو بھائی، اگر شوگر نہ ہو تو پوچھ لو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم آپ کے احباب نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم تو میرے اصحاب ہو، انتم اصحابی، تم تو میرے اصحاب ہو. میرے احباب وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، اور جنہوں نے نہ اللہ کو دیکھا نہ مجھے دیکھا، اور پھر بھی وہ میری سنتوں پر فدا ہوں گے، پھر بھی وہ دین پر فدا ہوں گے. تو میں قیامت کے دن کب ملوں گا ان لوگوں سے؟ آپ کو اشتیاق ہے ایسے لوگوں کا؟ اس دور میں سنتوں پر عمل کرنے والوں کا کیا درجہ ہوگا؟ دین پر چلنے والوں کا کیا درجہ ہوگا؟ اور خدا نخواستہ جو محروم رہے گا پھر اس کا کیا ہوگا بھائی؟ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. تو زبان کے گناہ سے بھی بچنا ہے، آنکھ کے گناہ سے بھی بچنا ہے. آنکھ کا گناہ جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، گھر گھر کے اندر کی بل لگی ہوئی ہے، اور مرد جو کہ حکمران ہے، اللہ نے اس کو حاکم بنایا ہے، وہ بالکل بلی بنا ہوا ہے، عورت کے پیچھے بلی بنا ہوا ہے، عورت کو اپنے سر چڑھا رکھا ہے، اور وہ نہیں نکالنے دیتی، گھر میں آگ لگ رہی ہے. عورت محبت کرتی ہے اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے، اس کی محبت میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس کے اخلاص میں بھی کوئی شبہ نہیں، لیکن چونکہ ناسمجھ ہوتی ہے، ناسمجھی کی وجہ سے آگ لگوا دیتی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ان کے پیچھے مت چلو، ان کو آگے مت کرو. جن کاموں میں اللہ تعالیٰ نے تم کو آگے رکھا ہے ان کاموں میں ان کو آگے مت کرو. اپنے شریعت اور سنت کا راستہ دیکھو. خدا کو کیا جواب دو گے اگر بیوی کہے کہ بھئی ہم تو نہیں نکالیں گے، کیبل لاؤ یا گناہ کا کام کرو یا ٹی وی لاؤ، تو اس کو کہہ دو کہ کل تو مجھے بچانے آئے گی کیا؟ چل تو مجھے ضمانت دے دے کہ میں قبر میں میرے ساتھ اترے گی، میری کچھ سفارش کر دے گی اور وہ کنوینشن میں کچھ سفارش کر دے گی. تو کل کو مجھے پہچانے کی بھی نہیں، آج تو محبت جتاتی ہے، کل تو مجھے پہچانے کی بھی نہیں، پھر میں کہاں جاؤں گا، خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ایسے کام جو خلاف شریعت ہوں اس میں ہرگز کسی کی بھی مات من مارو، نہ ماں باپ کی، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی. نرمی سے، محبت سے ان کو سمجھا دو، مار پٹائی سے بچو، ڈانٹ ڈپٹ سے بچو، سختی سے بچو، نرمی سے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ریشم کی ڈوری کی طرح رہو. ریشم کی رسی کتنی نرم ہوتی ہے، لچکدار ہے نا مولانا، کیا چیز؟ ہاں، ریشم کی ڈوری یا رسی کتنی لچکدار ہوتی ہے، اور لیکن مضبوط کتنی ہوتی ہے کہ ہاتھی کے پیر سے باندھو توڑا نہیں سکتا، ہاتھی نہیں توڑا سکتا. اگر تھوڑی موٹی ریشم کی رسی ہو ڈوری تو وہ ہاتھی نہیں توڑا سکتا، مضبوط اتنی ہوتی ہے. تو اس طرح سے رہو کہ گناہ کا کام نہ کرنے پر مضبوطی سے جمے رہو، ہرگز نہیں ہونے دوں گا یہ کام. تم انڈا کھا لو، ہم انڈا لا دیں گے، مرنڈا پلا دیں گے، جو ہماری استطاعت ہوگی ہم تمہاری فرمائش پوری کر دیں گے، لیکن اللہ کو ناراض ہم نہیں کر سکتے، گھر کو آگ نہیں لگا سکتے. گھروں کو آگ لگ رہی ہے یہ اسمارٹ فون کی وجہ سے اور کیبلوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے قرآن پاک میں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مومنین سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو یہ خدا اور رسول کی فرمان کی واضح نافرمانی ہے، واضح نافرمانی، صریح نافرمانی. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، اور مومنات کے لیے بھی کہتے ہیں، یہ نہیں کہ مرد عورتوں کو نہ دیکھیں اور عورتیں مردوں کو گھور گھور کے دیکھیں کہ تیرا میاں کے بال سفید ہیں، تیرے میاں یوں ایسا ہے، تیرا میاں کمر جھکا کے کیوں چلتا ہے. یہ تبصرے کرتی ہیں عورتیں، حرام کام ہے یہ. نامحرموں کو دیکھنا، مردوں کو، نامحرم مردوں کو دیکھنا حرام کام ہے. ان سے بے تکلفی سے بات کرنا حرام کام ہے. ان کے ساتھ خوش گپی کرنا، ان سے بے ضرورت جو ہے وہ ہم کلامی کرنا، سب یہ حرام ہے، ناجائز ہے. تو یہ قرآن و حدیث کا پورا حکم قرآن پاک کا بھی ہے اور سناتے رہتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، زین العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی. اب یہ اسمارٹ فون جن لوگوں کے پاس ہے وہ خود پریشان ہیں. کتنے ٹیلی فون آتے ہیں کہ اس سے جان نہیں چھوٹ رہی. کہتے جان چھوٹ رہی، بھائی جان چھوڑانا چاہو گے تو جان چھوٹ جائے گی، نفس جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اولیاء اللہ کی صحبت، اولیاء اللہ کی صحبتوں میں رہو اور ذکر اللہ کی پابندی کرو. ہاں، ذکر سے نور دل میں آتا ہے، اور جب نور دل میں آتا ہے تو دل روشنی کا عادی ہو جاتا ہے، نور کا عادی ہو جاتا ہے. جس چیز کا انسان عادی ہو جاتا ہے، مثلاً سگریٹ کا عادی ہو جاتا ہے، جب سگریٹ نہیں ملتی پریشانی ہوتی کہ نہیں؟ تو اسی طرح پان کا عادی ہو جاتا ہے، جب پان نہیں ملتا تو پریشانی ہوتی ہے. اسی طرح جب نور کا عادی ہو جائے گا، نور نہیں ملے گا تو پریشانی ہو جائے گی، گھبرا جائے گا کہ کہاں گئے میرے دل کی روشنی ہے، میرے دل کی روشنی، میرے دل کا شمس و قمر کیا ہوا ہے. تو وہ پھر فوراً جو ہے وہ گناہ سے توبہ کرے گا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب پھر گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے بغیر شرم و حیا کے، بغیر توبہ کے گناہ کیے چلا جا رہا ہے تو وہ نقطہ جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے، اندھیرا بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو اب جب پورا دل سیاہ ہو گیا تو اب اس کے اندر کوئی مزید سیاہی ڈالو پتہ ہی نہیں کتنا سیاہ ہو چکا، اب کوئی کتنی بھی سیاہی ڈال دو پتہ نہیں ہے. تو یہ دل کا حال ہو جاتا ہے جو لوگ ذکر نہیں کرتے ہیں. ہاں، ذکر ذاکر اور گناہگار اور غافل گناہگار. گناہ تو ہو سکتا ہے، خطا تو ہو سکتی ہے، ذاکر سے بھی ہو سکتی ہے اور غیر ذاکر سے بھی ہوتی ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ ذاکر گناہگار کو فوراً گناہ کے کھٹک کا احساس ہو جاتا ہے، اس کے اندھیرے کا احساس ہو جاتا ہے. گناہ سے اندھیرا آتا ہے، نیکی سے روشنی آتی ہے، نور آتا ہے. اے بھائی سو نہیں، کہاں اس پر آپ نے رکھ دیا یہاں، اس کو تو ہم کر سکتے ہیں اس پر سے شکار. اب مت آنکھ بند کرنا، تو تم سامنے بیٹھتے ہو اور پھر آنکھ بند کرتے ہو. اگر نیند کا غلبہ ہے کم سے کم دائیں بائیں تو بیٹھو، سامنے بیٹھ کے نہیں ہوں گا کرو، معاف کر دیے. تو دیکھو خلل بھی آ جاتا ہے، کیا کہہ رہا ہوں تو بات بھول جاتا ہوں. کیا کہہ رہا تھا؟ غافل گناہگار اور ذاکر گناہگار. ذاکر سے بھی خطا ہو سکتی ہے، ذاکر کی ہنسی اور ہے، غافل کی ہنسی اور. غافل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے غفلت کے ساتھ ہنستا ہے، ذاکر جو ہے اللہ تعالیٰ کی حضوری کے ساتھ ہنستا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ جو حدیث پاک میں ہے کہ زیادہ مت ہنسو کیونکہ ہنسی جو ہے دل کو مردہ کرتی ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن وہ ہنسی جو خدا تعالیٰ سے غفلت کے ساتھ ہو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ ہنسا بھی کرتے تھے؟ تو صحابہ نے کہا بہت ہنسا کرتے تھے، لیکن ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں جیسا تھا، اللہ سے غافل ہو کے نہیں ہنستے تھے. یضحکون کا لفظ ہے، ہنستے تھے خوب. تو یہ حدیث کو بزرگوں سے سمجھنا چاہیے، اس کے مفہوم کو، اس کے سیاق و سباق کو، ہر چیز کو سمجھنا چاہیے. اگر خود پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور جو اولیاء اللہ سے فقہاء کرام سے پوچھو گے تو آپ کو بتائیں گے کیا صحابہ بھی ہنستے تھے، ہنسی سے لوٹ پوٹ بھی ہو جاتے تھے صحابہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی آپ وہ صحابہ ہنستے تھے، کیونکہ وہ اپنی جاہلیت کی باتوں پہ ہنستے تھے کہ ہم کیسے تھے، کیسے تھے ہم، ایسے کرتے تھے ایسے کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے. منع تھوڑی فرمایا ہے، ہاں مسجد میں، مسجد نبی شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، تشریف فرما ہوتے تھے ہر فجر کے بعد اشراق تک اس طرح مربع، اور پھر اصحاب سے کبھی خواب سن لیتے تھے اور مختلف باتیں ہوتی تھیں آپ کی صحبت میں، تو صحابہ ہنستے بھی تھے اور خوب ہنستے تھے، اور آپ ان کو دیکھ کے مسکراتے بھی تھے. تو یہ ہنسی جو ہے، جو غافل کی ہنسی ہے وہ اور ہے، اور ذاکر کی ہنسی اور ہے. کسی اللہ والے کو ہنستے دیکھو تو بدگمانی مت کرو، بدگمانی بہت شیطان ڈال دیتے ہیں، ارے یہ کیسے اللہ والے ہنس بھی رہے ہیں، ارے یہ کیسے ارے بھائی دیکھو اس میں میوزک والی ٹون نکالو، میں بار بار کہتا ہوں. نہیں سنتا ہے، بہت ہوشیار بڈھا ہے. ایسا یہ بھولا بھالا بڈھا نہیں ہے، ہوشیار بڈھا ہے، اور یہ ماشاءاللہ کرتا ہے کام. ہاں تو خطا ہو جاتی ہے ذاکر سے بھی اور غافل سے بھی، لیکن فرق کیا ہے کہ جو ذکر ذاکر ہوتا ہے اس کا دل نور کا عادی ہوتا ہے، روشنی کا عادی ہوتا ہے. تو جیسے ہی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے فوراً توبہ کر کے دوبارہ پھر نور ہی نور ہو جاتا ہے، پھر نور واپس آ جاتا ہے. اور غافل گناہ گار یعنی جو ذکر نہیں کرتا، اس کا دل سیاہ ہوتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے، کوئی اس کو پرواہ نہیں ہوتی، توبہ نہیں کرتا. یہ فرق ہوتا ہے. تو یہ مت سمجھو کہ کوئی اللہ والا ہنس رہا ہے تو بھائی یہ کیسے اللہ والے جو ہنس رہے ہیں، بدگمانی ڈال دیتا ہے شیطان تاکہ دور رہے، اللہ والوں سے کسی طرح بھاگ جائے. تو یہ سمجھ کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی جگہ دکان سے انگور خرید رہے تھے، سندر خانی لمبے لمبے، تو دنیا دار ایک دیکھ کے جو ہے وہ بہت جلتا تھا، حسد ہوتا ہے بعض لوگوں کو، کہا اچھا ملا لوگ بھی انگور کھاتے ہیں. ہمارے حضرت نے فوراً برجستہ جواب دیا، اچھا تو انگور کیا صرف لنگور ہی کھاتے ہیں؟ تو اولیاء اللہ کو دیکھ کے بدگمانی ڈالتا ہے شیطان، ان کے افعال کو، دین کی سمجھ جن کو نہیں ہوتی وہ بیچارے بدگمان ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں اللہ والوں سے، اس طرح اپنی آخرت کا نقصان کرتے ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا، اصل بات کہاں سے چلی بتاؤ بڑے میاں، زبان کا فتنہ بتا رہا تھا. اسی حدیث میں جو جس میں یہ ہے کہ کوئی بندہ مومن پیدا ہوتا ہے، مومن زندہ رہتا ہے اور ایمان پر مرتا ہے، اسی حدیث میں یہ بھی ایک مضمون ہے کہ فرمایا، ہاں یہ بھی ایک مضمون ہے کہ فرمایا کہ بعض لوگوں کو غصہ دیر سے آتا ہے، دیر سے آتا ہے لیکن جلدی چلا جاتا ہے، غصہ آتا ہے لیکن جلدی چلا جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ آدمی برابر سرابر ہے، کہ ایک برائی ہے اس میں کہ ایک برائی ہے اور ایک اچھائی ہے. برائی کیا ہے کہ غصہ جلدی چلا جاتا ہے, اچھائی کیا ہے کہ غصہ دیر سے آتا ہے. غصے کا دیر سے آنا, ضبط و برداشت اور حلم رکھنا, یہ ایک اچھائی ہے, اچھی خصلت ہے, اچھی عادت ہے. تو فرمایا ایک اچھائی ہے اس میں, لیکن ایک برائی یہ ہے کہ غصہ جو ہے وہ دیر سے جاتا ہے, دیر سے آتا ہے لیکن جلدی چلا جاتا ہے. تو یہ اچھائی ہے اس کی, جلدی چلے جانا اچھائی ہو گئی. تو فرمایا کہ برابر سراور ہو گئے, خوبی ہے اور ایک اسی میں برائی بھی ہے. تو یہ آدمی نہ تو تعریف کا مستحق ہے نہ برائی کا مستحق ہے. پھر فرمایا ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو غصہ جلدی آتا ہے دیر سے جاتا ہے, نہ یہ تو آخر میں ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس آدمی کو غصہ جلدی آتا ہے لیکن جلدی چلا جاتا ہے. تو یہ بھی دو برائیاں, ایک برائی ایک اچھائی ہو گئی, کہ جلدی غصہ آ گیا یہ بری بات ہے اور جلدی چلا گیا یہ اچھی بات ہے. تو فرمایا کہ یہ بھی دونوں برابر سرابر ہو گئے, نہ برائی کا مستحق ہے نہ اچھائی کا مستحق ہے. پھر فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے. دونوں اچھائیاں اس میں ہیں کہ غصہ دیر سے آتا ہے جلدی چلا جاتا ہے, اگر آتا ہے تو جلدی چلا جاتا ہے. تو یہ اس میں, اسی حدیث میں یہ بھی ہے, اور اسی حدیث پاک میں یہ بھی نصیحت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ بہت طویل واز ہوا, خطبہ ہوا, عصر کے بعد شروع ہوا تو مغرب کے آخر ہو گیا, عصر کا بالکل آخر ہو گیا, مغرب قریب آ گئی. حتیٰ کہ صحابی فرماتے ہیں کہ درختوں کے اوپر جو ہے تھوڑی تھوڑی جو دھوپ رہ جاتی ہے بس وہ رہ گئی. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو دنیا کی زندگی اب اتنی رہ گئی ہے, جتنا یہ دن گزر گیا فجر کے بعد سے کتنا طویل دن گزرا, اور اب کتنی تھوڑی سی مقدار باقی رہ گئی نا, سورج غروب ہونے کے قریب ہے. تو فرمایا آج سے 1400-1500 سال پہلے فرمایا کہ اب دنیا کی زندگی بس اتنی رہ گئی. یہ بہت بڑی نصیحت ہے. تو یہ شعر یاد کر لو, ہم ایسے رہے یہاں کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے لگ رہے ہوں گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو. خود اپنے آئینے میں اپنی قیمت مت لگاؤ, اپنے اعمال سے اپنی قیمت مت لگاؤ, بلکہ اللہ کے آئینے میں خود کو دیکھو. مولوی صاحب یہی ہو نا, یا عرش پہ ہو؟ ہاں. تو اب اللہ اور رسول کے آئینے میں دیکھیں کہ ان کی نظر میں ہم کیسے ہیں. تو ہم ایسے رہے یہاں کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم, مسافر رہے جیسے تیسے رہے. جیسے مسافر رہتا ہے نا, بس تھوڑے دن کی زندگی ہے, چلو بھائی ضرورت کے لیے کما بھی لو, کھا بھی لو, اچھی نعمتیں استعمال کر لو, جائز نعمتیں, لیکن زیادہ فکر پریشانی مت کرو. اولاد کے لیے بعض لوگ اتنا لگ جاتے ہیں, کھپا دیتے ہیں اپنے آپ کو کہ بھائی ہماری خیر ہے, اولاد کا کچھ ہو جائے. جب ان کی اولاد بڑی ہوتی ہے وہ بھی پھر اسی فکر میں رہتے ہیں کہ ہماری خیر ہے, ان کا کچھ ہو جائے. اس طرح سے یہ نسل در نسل یہ اپنے آپ کو انسان کھپاتا رہتا ہے کہ بھائی ہماری تو خیر ہے, اس کا کچھ ہو جائے. لہٰذا صبح سے شام تک مر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, کسی طرح کوئی بنگلہ بنا دیں ان کے لیے, کوئی ان کو جو ہے وہ بھائی اٹھو ادھر آ جاؤ, یا ادھر آ جاؤ, سامنے مت بیٹھو, یا پیچھے چلے جاؤ, پیچھے چلے جاؤ, وہاں آرام سے سو لو جتنا سونا ہے. تو ہر آدمی یہ اس فکر میں ہے کہ ہمارے بچوں کا کچھ ہو جائے. تو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہماری آخرت کا کچھ ہو جائے. آخرت کا کیا ہوگا؟ ایک بزرگ ہے نا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے, جو عمر ثانی بھی جن کو کہتے ہیں, ان کے دور میں کس قدر امن و ایمان تھا. لیکن جو ہے کسی نے ان سے کہا کہ آپ نے اتنی بڑی بادشاہت کی, اتنی بڑی سرزمین پر آپ نے حکومت کی, آپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا؟ اتنی بڑی بادشاہت کے ہوتے بچوں کو تو کچھ کرا دیتے آپ. تو کہا کہ بھائی بچوں کو اللہ تعالیٰ خود کھلائے گا اگر وہ تقویٰ پہ رہیں گے, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. جو تقویٰ اختیار کرے گا, یہ تو نہیں اعلان کیا اللہ نے کہ جو فیکٹریاں زیادہ بنائے گا, جو اس نے 8 گھنٹے کی جگہ 14 گھنٹے کام کرے گا, 14 کی جگہ 20 گھنٹے لگا دے گا ہم اس کو دیں گے. اس بات پہ بہت ہی آسان کام پہ کہ تقویٰ اختیار کرے, گناہوں سے بچے, ہم اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ میں اولاد کے لیے میں کیوں کروں, میں اپنی آخرت کیوں نہ بناؤں؟ اس لیے کہ اللہ کھلاتا ہے, اللہ پلاتا ہے. اگر یہ خدا نخواستہ میرے بعد گناہوں میں لگ گئے تو میں نے جو ان کو پیسہ دیا تھا وہ میرے لیے گناہ جاریہ بن جائے گا. یہ اس پیسے سے گناہ کریں گے تو میرے کھاتے میں گناہ آئیں گے، اور اگر یہ تقویٰ سے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میں خود کھلاؤں گا ان کو، پھر میں کیوں فکر کروں ان کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ ایسا ایمان کا ایک ذرہ بھی ہمیں دے دیں تو ہمارا کام بن جائے گا. مگر بھائی کوئی منع نہیں ہے، کام کرو، نوکری کرو، دفتر میں جاؤ، لیکن شریعت اور سنت کا دامن مت چھوڑو، اللہ کا راستہ مت چھوڑو. دیکھتے رہو کہ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اس کو اپناتے رہو. مشکل ہوتی ہے، مشکل اٹھاؤ، مشکل اٹھانے سے اللہ ملتا ہے، مشکل اٹھانے سے، مجاہدہ کرنے سے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، مشقت کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، جسمانی بھی ہو سکتی ہے تھوڑی بہت، لیکن زیادہ کام دل کا ہوتا ہے، دل کا، دل پہ مشقت ہوتی ہے، ارے لوگ کیا کہیں گے. ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ دو چیزیں انسان کو اللہ سے حجاب میں رکھتی ہیں، پردے میں رکاوٹ ہے، دو چیزیں رکاوٹ ہیں. ایک رزق کی حد سے زیادہ فکر، رزق کی، کمانے کی، کہاں سے کھاؤں گا، کیا کروں گا، یہ کر لو، وہ کر لو، اسی لیے دھڑ بھڑ میں رہنا، یہ اللہ سے دور کرنے والی بات ہے. تھوڑی بہت محنت کرے اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے، اللہ پر بھروسہ کرے، ہے نا. اور دوسری کیا رکاوٹ ہے؟ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ کل تو یہ دو کمرے کے گھر پہ رہتے تھے، آج یہ ایک کمرے پہ کیوں آ گئے؟ بھائی جب سے داڑھی رکھی ہے نیچے اتر گئے. تو نیچے اترنے پہ ایک قصہ یاد آ گیا کہ ایک شخص جو ہے وہ ترقی کا خواہاں تھا، دفتر میں ترقی نہیں ہو رہی تھی، کئی سال سے ترقی رکی ہوئی تھی اس کی. تو ایسے ہی پیر کے ہتھے چڑھ گیا چکرواز کے، اس نے کہا کہ وظیفہ میں بتا دوں گا ترقی کا، لیکن ایک شرط ہے اس کی. کہا کہ کیا شرط ہے؟ کہا 10,000 روپیہ میں لوں گا. کہا ٹھیک ہے، میں دے دوں گا 10,000. تو کہا کہ پھر اس وظیفے کی بھی ایک شرط ہے. وہ کیا شرط ہے؟ کہا کہ بھائی جب وہ وظیفہ کرے تجھے بندر کا خیال مت لانا. اچھا ٹھیک ہے، نہیں لاؤں گا خیال. اب اس نے 10,000 روپے بھی اٹھ لیا اس سے، اور جب یہ وظیفہ بتا دیا، اب جیسی تسبیح سنبھالے فوراً بندر کا خیال، کیونکہ اس نے کہا تھا بندر کا خیال نہیں لانا، تو اس کو ہر وقت بندر کا خیال، جب تسبیح اٹھائے بندر کا خیال. وظیفہ کرتا رہا، چند دن کے بعد اس کی ترقی کے بجائے اور تنزلی، گریڈ اس کا گر گیا. اور اب تو بہت پریشان ہوا، بہت چلایا چیخا جا کے کہ بھائی تو نے مجھے کیسا وظیفہ بتایا، 10,000 روپے بھی لیا. اس نے کہا سچ سچ بتاؤ کہ تمہارے دل میں بندر کا خیال تو نہیں آتا تھا؟ او ہو، کہنے لگا ظالم تو نے یہ چکر بازی کی ہے میرے ساتھ کہ جان بوجھ کے مجھے یہ کہا ہے کہ بندر کا خیال نہ لانا، کیونکہ جب میں تسبیح اٹھاؤں پھر مجھے تیری وہ بات یاد آ جاتی، تو بندر کا خیال کیسے نہیں آتا؟ تو یہ چکر بازوں کے ہاتھ میں مت چڑھو، اللہ کو راضی رکھو اور اللہ پہ بھروسہ کرے. تو لوگ کیا کہیں گے، یہ بڑی کہ بھیا یہ تو پہلے جب سے دین میں ہے تو کیا ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حیات دیکھو، آپ نے کس طرح گزارا کیا ہے. کہ اہل بیت حضرات فرماتے ہیں کہ کبھی اہل بیت نے دو دن مسلسل جو کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کمی تھی کہ اللہ سے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی کہ اگر آپ فرمائیں تو ہم ان کے مکہ کے سنگریزوں کو سونے کا بنا دیں آپ کے لیے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دونوں جہان کے خزانوں کی کنجیاں مجھے پیش کی گئیں مگر میں نے وہ قبول نہیں کی. اور میں نے عرض کیا کہ یا اللہ میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں تو آپ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن فاقے سے رہوں تو آپ اس پر میں صبر کروں، میں تو یہ راستہ چاہتا ہوں. مگر یہ طور تو بھائی بہت کمزوری کا ہے. ہمارے حضرت نے سکھایا کہ بھائی یوں دعا کرو کہ اللہ ہمارا ایمان تو بہت کمزور ہے، آپ ہمیں ضرورت سے زائد مال دے دیجیے، ضرورت سے زائد، تاکہ آرام سے ہم دین کے کام میں لگیں، آرام سے ہم دین سیکھیں، آرام سے ہم رہیں، ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، ہم دعویٰ نہیں کرتے اپنے ایمان کا، لیکن جو ہے یہ مانگ لو، لیکن وہ مال ایسا ہو کہ آپ سے دور کرنے والا نہ ہو، آپ سے دور کرنے والا نہ ہو، دماغ چلا دینے والا نہ ہو. جب مال زیادہ آ جاتا ہے دماغ چل جاتا ہے آدمی کا، اور فتنوں میں اور گناہوں میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، نفس پرستی کرنے لگتا ہے، اولاد کو بھی گناہوں کی چیزیں دلا دیتا ہے، لو بھائی تم بھی کھاؤ، تم بھی پیٹ بھرو انگاروں سے اپنا، تم بھی آگ سے اپنا پیٹ بھر لو، ہم بھی بھر رہے ہیں اپنا پیٹ اپنی آگ سے، تم بھی آگ میں چلے جاؤ، نعوذ باللہ تعالی من ذالک. تو بھائی یہ خیال رکھو کہ اس دور کے اندر دین پر چلنا بہت بڑی فضیلت بھی ہے اور مشکل کام تو ہے. تو مشکل اٹھانے سے اللہ ملتا ہے، اور ہر وقت مشکل نہیں اٹھانی پڑے گی. جب اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا بندہ صادق ہے اور مخلص ہے، اور چل رہا ہے میرے راستے میں، گرتا پڑتا صحیح، معافی مانگتا صحیح، لیکن چل رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا مضبوط ایمان بھی عطا فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے فتوحات بھی کھول دیتے ہیں، دروازے کھول دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ساری عمر نہیں ہے اور اس کو پریشانی دیکھنی پڑتی، اور یہ سوچو کہ 50-55 سال عمر ہو گئی، اب بھی بڑے میاں فکر مند ہیں کہ کہاں سے کھاؤں گا، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، ارے جس نے 50-55 برس کھلایا وہی آج بھی کھلائے گا، جس نے جوانی میں کھلایا کیا بڑھاپے میں روزی تنگ کرے گا، وہ اتنا مہربان مالک ہے کہ جو جوانی میں کھلا رہا ہے اور پال رہا ہے ہم کو، تو کیا بڑھاپے میں روزی ہماری تنگ کر دے گا؟ کہا ان سے بعید ہے، لیکن کیا شرط ہے کہ تقوا سے رہنا، گناہوں سے بچنا، اللہ اور رسول کو راضی رکھنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ چلو بھائی دعا کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير۔ الہ العالمین، ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے، اے اللہ اپنی رحمتوں کی بارش فرما دیجئے، گناہوں میں عالم جل رہا ہے، اے اللہ آپ سے دوری کے عذاب میں جل رہا ہے، اے اللہ اپنا خاص فضل فرما دیجئے، اے اللہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرما دیجئے، اللہ رحمتوں کی اور برکتوں کی بارش فرما دیجئے، اے اللہ اپنا آبشار رحمت انڈیل دیجئے، اے اللہ اپنا آبشار رحمت انڈیل دیجئے، اور گناہوں کی آگ کو بجھا دیجئے، گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو دھو ڈال دیے اپنی رحمت سے۔ اے اللہ جو محبت آپ کو اپنے بندوں سے ہے، اے اللہ اس کا واسطہ، اے اللہ ہم تو آپ سے وہ محبت کر نہ سکے، اللہ ہم تو آپ کو راضی کر نہ سکے، اللہ ہم تو آپ کے، اے اللہ ہم تو گناہوں کو چھوڑ نہ سکے، اے اللہ آپ ہی ہم پر رحم کھا لیجئے، آپ کو تو اپنے بندوں سے بے حد محبت ہے، اے اللہ بہت محبت ہے، اس محبت کا واسطہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہم پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دیجئے، اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے، قلب سلیم عطا فرما دیجئے، برائیوں کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، داڑھی مونڈنے کاٹنے کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اور داڑھی رکھنے سے شرماتے ہیں، اللہ عقل سلیم عطا فرما دے، ہماری آنکھیں کھول دے، اللہ ہماری آنکھیں کھول دے، اور شیطانی راستے سے ہماری حفاظت فرما، اور یہ جو بدنگاہی کا فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے بے حیائی کا، اور تو اور عورتیں کہتی ہیں کہ ہم ٹی وی دیکھتے ہیں اور اس میں تو ہم غلام مولانا صاحب کا بیان سنتے ہیں، ہم تو اس لیے دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ تعالی من ذالک، عقلوں پر پتھر پڑ چکے ہیں۔ ارے بھائی ٹی وی دیکھنا تو گناہ جو اپنی جگہ ہے وہ تو ہے، گناہوں کا پٹارا ہے، سانپوں کا پٹارا ہے، لیکن یہ تو کوئی بتائے کہ نامحرم کو دیکھنا کہاں جائز ہے، عورت نامحرم کو دیکھنا کہاں جائز ہے، مرد کو عورت کو دیکھنا کہاں جائز ہے؟ قرآن نے بتا دیا، حکم واضح صریح بتا دیا کہ اجنبی مرد کو دیکھنا عورت کے لیے جائز نہیں، اور ملا صاحب بھی ٹی وی پہ آ رہے ہیں اور ملا صاحب کو ملانی صاحبہ دیکھ رہی ہیں، حرام کام کر رہی ہیں، آنکھوں کا زنا کر رہی ہیں، عقلوں کے پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ اور ابھی کسی نے بتایا کہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم تو سب کو سنتے ہیں، فلاں فرقے کو بھی سنتے ہیں، فلاں فرقے کو بھی سنتے ہیں، پھر ہم اپنی عقل سے فیصلہ کریں گے۔ یہ عقل پہ چلنے کا انجام ہے کہ 73 فرقے ہوں گے قیامت کے قریب، اور 72 فرقے جہنمی ہوں گے، اور ایک ہی فرقہ ناجی ہوگا، اور وہ فرقہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ یہی عقل پہ اپنی عقل سے فیصلہ کرنے کا یہی انجام ہے کہ 72 فرقے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، تو اللہ ہر گھر کو اس گناہوں کے اس آلے سے، سانپوں کے اس پٹارے سے، عذاب کے اس دوزخ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہر گھر کو اللہ اس سے پاک فرما دے، اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرما دے۔ عقلوں پہ ہمارے پتھر پڑ گئے ہیں، تھوڑی دیر کے حرام مزے کے لیے ہم آپ کو ناراض کر رہے ہیں، دنیا اور آخرت کا سودا کر رہے ہیں، تھوڑے حرام مزے سے، بے حیائی کے کاموں سے اللہ ہم اپنے پیٹ بھر رہے ہیں، پیٹ میں ہم دوزخ کے انگارے بھر رہے ہیں، لیکن ہمیں ہوش ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کدھر دیکھ رہے ہیں. اے اللہ ہماری عقلوں پہ پتھر پڑ گئے ہیں، ہمیں عقل سلیم عطا فرما. اے اللہ ہر مسلمان کو اس برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، بد نگاہی سے اور بدگمانی سے اور غیبت سے اور جھوٹ سے اور چغلی سے اور حسد سے اور کینہ سے اور بغض رکھنے سے اور ہر گناہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اور اب تک جو ہم نے غفلت اور کوتاہی اور گناہ کر ڈالے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے اس کو معاف فرما دے. اے اللہ معاف فرما دے. اللہ ہر قدم سنت اور شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما دے. سنتوں کی ہمارے اندر قیمت نہیں ہے، افسوس ہے، جہالت ہے، بہت غفلت ہے. اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے اور ہر مسلمان کو بھی معاف فرما دیجئے. جیسی سنتوں کی قیمت ہونی چاہیے، برسوں ہو گئے، لیکن افسوس ہے کہ دیکھتا ہوں کہ پھر وہی حال ہے، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ سنت کا کیا طریقہ نماز کا ہے، کیا ہاتھ باندھنے کا سنت طریقہ کیا ہے، دعائیں کیا پڑھنی ہیں. برسوں ہو گئے، لیکن افسوس ہے کہ وہیں کے وہیں معاملہ ہے، کہ جو بیل وہیں کا وہیں کھڑا ہے، وہیں چکر لگا رہا ہے. اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرما دے، اور اللہ ہمیں ہر لمحہ سنت اور شریعت کا راستہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں پر جان فدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنا عشق و محبت ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ قیمتی وہی ہے جو اپنے دل میں آپ کے عشق و محبت رکھتا ہے، اور اے اللہ وہ شخص بالکل بے قیمت ہے جو آپ کی محبت سے محروم ہے. اے اللہ ہمیں اس نادانی کی زندگی سے حفاظت فرما، اور اے اللہ ہمارے قلوب کو اپنی محبت اور معرفت سے بھر دے، اور اے اللہ ہم سب کو گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اے اللہ اولیاء اللہ سے ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرما، اور ان دھوکے باز اور جعلی پیروں سے اور عاملوں سے خصوصاً اے اللہ ہمیں ہماری حفاظت نصیب فرما. ان کی چکر بازیوں سے، مکاریوں سے اے اللہ ہم سہر مسلمان کی حفاظت فرما، اور سیدھا اور سچا راستہ جو اللہ اور رسول کا راستہ ہے، آپ کا اور آپ کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جو ہمیں سچے اولیاء اللہ سے ملتا ہے، اے اللہ اس راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اے اللہ جو بھی بیمار ہیں، بچے ہو بڑے ہوں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. میرے پیارے شیخ کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. ان کے سب گھر والوں کو بھی اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اور اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما. اور اللہ جن کے روزگار ہے، تنگی ہے، اس کو فراخی میں بدل دے، غموں کو خوشی سے بدل دے، بیماریوں کو صحت سے بدل دے. اور اے اللہ تنگی کو فراخی سے بدل دے، مصیبت کو عافیت سے بدل دے. جن کے رشتے نہیں آئے بچوں کے، اللہ ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما. ماں باپ کو توفیق عطا فرما کہ جلد از جلد ان کے نیک رشتے کر دیں، جیسے ہی رشتہ آئے ان کے رشتے کر دیں. اے اللہ اس میں دیر نہ کریں، کیونکہ اولاد اگر گناہ میں مبتلا ہو جائے اس کا وبال پھر ماں باپ کو آتا ہے، پکڑے جائیں گے خدا نخواستہ. اللہ اس میں ہم سب کو ہمت عطا فرما. اور جو مخلوق کا خوف ہے، جس وجہ سے بہت سے لوگ رشتے کرنے سے رکے ہوئے ہیں، یہ مخلوق کا خوف ہے. اے اللہ ساری مخلوق کا خوف نکال دے، اور ایک اپنے خوف ہم سب کو عطا فرما. اپنی محبت، اپنا خوف اور اپنی خشیت ہم سب کو عطا فرما. اور اے اللہ زندگی کو ضائع ہونے سے ہماری بچا لے، اور اے اللہ زندگی کو کام کا بنا دے. اے اللہ قیمتی بنا دے، ہر لمحے کو قیمتی بنا دے. اور جس بھائی بہن کی جو بھی حاجت ہو دل میں، اللہ اس کی جائز مراد کو پورا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلى الله على النبي الأمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انشاءاللہ تعالی یہ ہفتہ ہے نا، ہفتے کا کیا تاریخ ہے؟ ہاں کل انشاءاللہ تعالی یہ شہزاد کھوئے والے کے یہاں جو ہمارا مہینے وار بیان ہوتا ہے، ہر مہینے کا پہلے ہفتے والا دن، تو انشاءاللہ کل ان کے گھر پہ حاضری ہوگی اور وہاں بیان ہوگا. سب حضرات سے میں پرزور کیا کرتا ہوں، اپیل ہے سیاسی لفظ، اور حکم ہے بڑوں کی باتیں، میں تو چھوٹا ہوں، تو میں درخواست ہی کرتا ہوں. اگرچہ بڑوں کے لیے چھوٹوں کو جو ہے وہ حکم دینا بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر برابر کہو تو اس سے کہتے ہیں کہ گزارش کرتا ہوں، اور اپنے سے چھوٹا ہو تو اس کو کہہ سکتے ہیں حکم، اور اگر خود چھوٹا ہو تو درخواست مثلا اللہ والوں سے کہیں کہ بھئی ہمارے لیے دعا کر دیں، تو ان سے یہ کہیں دعاؤں کی درخواست ہے، برابر کہو تو اس سے کہیں. ہاں، دین میں ہر چیز کا ایک طریقہ ایک سلیقہ ہے، اس کا ایک ادب ہے. برابر والے سے کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے دعاؤں کی گزارش ہے، اور بڑے سے کہیں تو آپ میں اپنے آپ کو چھوٹا کر کے آپ سب سے کہتا ہوں کہ آپ سے بھرپور پرزور درخواست ہے کہ سب لوگ وہاں آئیں اور دین کی بات سنیں، کیونکہ اللہ کے لیے اللہ کی محبت میں جمع ہونا، اب تو وقت کافی ہو گیا، سناتا بھی رہتا ہوں، تو یہ جمع ہو جائے گا اللہ کے یہاں، لمحات ہمارے لمحات قیمتی ہو جائیں گے، اور یہی ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل ہے، وہاں انہی لمحات کی قیمت ہوگی، اسی کا مل جائے گا جو ملنا ہوگا، اور بہت کچھ دیں گے انشاءاللہ، وہاں بہت کچھ چھوٹے چھوٹے عمل پہ اتنا کچھ دیں گے کہ بندہ حیران رہ جائے گا، اور پھر افسوس کرے گا کہ کاش ہم ایک لمحہ بھی اللہ کو نہ بلاتے. چھوٹے چھوٹے عمل سے بڑے بڑے انعامات وہاں ہوں گے، پھر حسرت کے سوا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا حسرت سے. جو کرنا ہے سو آج ہم کر لیں، اپنے اوقات کو قیمتی بنا لیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.